الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. محترم سامعین کرام، تمام تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی، پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم و رازق. بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تعبت درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب فرمایا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم سورۃ اللیل کی چند آیتیں اور ساتھ ہی ساتھ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ایک حدیث پیش کی. اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ ان سعیکم لشتا، تم میں سے ہر ایک کی کوششیں الگ الگ مختلف ہیں. اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورے کے شروع میں کہا کہ جس طرح رات، اس کا آثار، اس کی نشانیاں الگ ہیں، اور دن، اس کی نشانی، اس کا مقصد الگ ہے، اسی طریقے سے اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، دونوں کے رہن سہن، ساری چیزیں الگ الگ ہیں، ویسا ہی اے انسانوں تمہاری بھی کوششیں الگ الگ. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اب جب تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے ہیں، سچائی کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اسلام کی تصدیق کرتے ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی پوری اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہیں، تو ہم ان کے لیے ہر چیز آسان کر دیتے. اس کے بعد کہا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، لیکن جو لوگ ایمان بھی نہیں لائے، سچائی کی تصدیق کرنے کے بجائے اس کو جھٹلاتے ہیں، خرچ کرنے کے بجائے بخیلی سے کام لیتے ہیں، تو ہم ان کے لیے آسانی بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، یا ہر مشکل چیز ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ، اور اس کے بعد حدیث کا ترجمہ سن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ترمذی، ابو داؤد اور بہت سی حدیثوں میں یہ حدیث ہے، کہ من اعطى للہ، جو آدمی کچھ دیا صرف اللہ کے لیے، ومنع، اور روک لیا وہ بھی اللہ کے لیے، یعنی نہیں دیا وہ بھی اللہ کے لیے نہیں، واحب للہ، کسی سے دوستی کیا وہ بھی اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور اگر کسی سے دشمنی بھی کیا تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ بعض روایتوں میں ذرا تفصیل سے آئی ہے، اس میں یہ بھی آیا ہے اکل للہ وشرب للہ وتکلم للہ وصمت للہ، کہ جو آدمی بات بھی کیا وہ بھی اللہ کے لیے، خاموش رہا وہ بھی اللہ کے لیے، کچھ کھایا وہ بھی اللہ کے لیے، کچھ پیا وہ بھی اللہ کے لیے، ونکح للہ، یہاں تک کہ شادی کیا وہ بھی اللہ کے لیے، فقط استکمل الایمان۔ لیکن اکثر راویوں نے ان چیزوں کو ضعیف قرار دیا، لیکن جو من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ، یہ جو ہے بہت سی حدیث کی کتابوں، گویا کہ آدمی اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کیا، اس کا مقصد، اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کی کوشش اللہ۔ اور بعض محدثین نے ان حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد کہا، کما حاکین الی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی سے کہا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ جس طرح اللہ تعالی نے اپنے نبی سے خود کہا کہ نبی آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ تعالی، کوئی چیز بھی زندگی سے لے کر موت تک، آخری سانس تک ہم کچھ بھی کریں گے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالی۔ اب یہ چیز کیسے سمجھ میں آئے گی، دیکھیے مفسرین نے سورۃ اللیل کی اس آیت کے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَّدَّقَ بِالْحُسْنَى کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مکی کی زندگی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابو قحافہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مال کافی تھا، مکے میں بھی وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، خریدتے، تو جب ایمان لا لیے تو اس کے بعد انہوں نے جو بھی غلام مسلمان ہو جاتے تھے ان کو خرید کے آزاد کر دیتے، کیونکہ جب معلوم ہوتا ہے کہ کسی کوئی غلام مسلمان ہو گیا ہے تو ان کا مالک ان کو بہت ستاتا تھا، بہت تکلیفیں دیتا تھا، تو لہذا یہ جب خرید کے آزاد کر دیتے تو وہ اپنے مالک کے ظلم سے بچ جاتا۔ اب اس میں بوڑھے بھی ہوتے تھے، ضعیف بھی ہوتے تھے، کمزور بھی ہوتے تھے، اور غلام غلام ہی سمجھا جاتا تھا ان کو۔ تو ایک بار ان کے والد نے کہا کہ ابو بکر، تم مکے میں رہتے ہو، یہاں خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، سرداری کے جھگڑے ہوتے ہیں، تم ذرا نوجوان لوگوں کو خرید کر آزاد کرو کہ کل کے دن تم کو ضرورت پڑے تو تمہاری طرف سے لاٹھی اٹھائیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ یہ کیا بوڑھے، ضعیف، غلام لوگوں کو تم خرید کے آزاد کر رہے ہو؟ یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد، جو ابھی مسلمان تھے۔ بات تو صحیح تھی، کیونکہ انسان کو زندگی میں بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے موڑ آتے ہیں، ساری چیزیں تھیں۔ والد کی یہ بات سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ کا سوچنا بھی صحیح ہے، لیکن اب میں جب میں ایمان لا لیا ہوں تو میرا سوچنا یہ ہے کہ میں وہ کام کروں گا جو مجھے کل کے دن پل سے رات پہ کام آ جائے، مجھے آخرت میں کام آ جائے۔ اس لیے میں ان غریب غلام لوگوں کو ایمان لانے کے بعد خرید کے آزاد کر رہا ہوں تاکہ یہ ایمان لانے کے بعد اپنے آقا کے ظلم سے بچ جائے اور ان کا ایمان محفوظ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى کہ حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے تصدیق بھی کی ایمان کی کہ معراج کے وقت سارا مکہ انکار کر رہا تھا کہ ایک آدمی کیسے ایک رات میں مکے سے مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان اور پھر وہاں سے واپس اور پھر پورے آسمانوں کی سیر ناممکن. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے کہا ساری دنیا اگر کہے تو ناممکن, کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ممکن. یہ ہے تصدیق, یہ ہے ایمان. اب زندگی میں اور دیکھیے, یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں اور مدینہ میں 5 ہجری میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ان کی لخت جگر اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کچھ لوگ الزام لگا دیتے ہیں. ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوتا ہے جو انہی کے خاندان کا اور اس کی پوری کفالت, ان کے گھر کا پورا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے رہے تھے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے, بیٹی کی محبت ماں باپ کو کتنی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. جب سنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ شخص بھی جس کو میں سب کچھ دے رہا ہوں اور وہ آدمی بھی اس میں داخل ہے, اس میں شامل ہے, تو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا خرچ روک لیتے. فوراً سورہ نور میں ایک آیت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے نفس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں ایسے کام سے, تو اس کے بعد ڈبل دینا شروع کر دے. یعنی دیکھیے کبھی کبھی شیطان ان کے نفس کو ورغلاتا بھی ہے, ان کو دھوکے میں ڈالنا بھی چاہتا ہے, تو فوراً بعض آ جائے کہتے کہ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے تھے, کسی اور کے لیے تو نہیں کر رہے تھے, ہم تو صرف اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے تھے, اگر اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی تو کیا ہوا, میں تو اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں اللہ کے لیے. گویا من آتا للہ, جو اللہ کے لیے دیتا. وہ منع للہ, منع بھی کیا تو وہ بھی اس لیے کہ کس کے اوپر الزام لگا, ایک ام المومنین. انہوں نے اس لیے نہیں کہ میری بیٹی بلکہ ام المومنین جو ساری مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی, تو اس لیے. لیکن پھر بھی جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فوراً اس کے بعد اس چیز کو جاری کیا. کیوں؟ کہ ان کی نیت اللہ کے لیے. اسی طریقے سے کہا گیا کہ جو روک دے وہ بھی اللہ کے لیے, جو دے وہ بھی اللہ کے لیے, دوستی ہو اللہ کے لیے, کسی سے دشمنی نہ چاہی ہو وہ بھی اللہ کے لیے. بھائی دشمنی اللہ کے لیے کیسے, کہ اللہ کو دشمنی پسند ہے کیا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کو تو دشمنی پسند نہیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ, اکثر واقعات میں نام الگ الگ ہوتے ہیں, یہ واقعہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی, گھر میں نوکرانی کچھ ایسی حرکت کی, بلکہ نوکرانی میں آپ کے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, بلکہ اس زمانے میں جو باندی ہوتی تھی نا, لونڈی غلام عورت, عورت غلام جس کو کہہ سکتے, سمجھنے کے لیے آپ باندی کا لفظ اس کے لیے مناسب. وہ کچھ کام میں غلطی کی تو ان کو بہت غصہ ہے. باندی نے جو ہی دیکھا کہ مالک کو بہت غصہ ہے تو وہ ذرا سمجھدار تھی, پڑھی لکھی تھی, فوراً قرآن کریم کی ایک آیت کہتی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں. آیت سننا تھا کہ ان کا چہرہ ٹھنڈا ہو گیا. دیکھیے کیسا انسان کے اوپر قرآن کریم کی آیتوں کا اثر. جو ہی انہوں نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو معاف کرتے, لوگوں کو, کوئی بھی لوگ, کوئی بھی انسان ہے اگر ان کو معاف کر دیتے ہیں, کہا جاؤ میں تجھے معاف کر. اس کے بعد اس نے اور ذرا ہوشیاری کی, فوراً کہا واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیکی کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جاؤ میں تجھے آزاد کر دیا. اللہ اکبر. ایک ہی وقت میں قرآن کریم کی دیکھیے کہ کتنا غصہ یعنی نفس بھڑکایا ان کو کہ یہ تیرے غلام ہے, تیرے سامنے ایسی غلطی, ہجرت, غصہ آیا. کیونکہ انسان کی طبیعت ہے, ہو سکتا ہے. تو آیا غصہ, ساری چیزیں ہوئی, لیکن جو ہی قرآن کریم کی ایک آیت سنی کہ کہا گیا مومن کی نشانیوں میں سے بھی یہ ہے کہ غصے کو معاف کر, غصے کو پی جاتے ہیں, کنٹرول کر لیتے ہیں, روک لیتے ہیں. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ایک غصے کی وجہ سے کتنے غلطیاں ہوتی ہیں, کتنی خرابیاں, خواہ وہ جسمانی خرابیاں بھی ہوتی ہیں, بلکہ اگر کہا جائے تو یہ جتنی بیماریاں آ رہی ہیں, بی پی, یہ وہ سب, یہ سب غصے کی وجہ سے ہوتی. اس کے اوپر بھی آج سے 600 سال پہلے ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھا کہ غصے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جاتے ہیں, برداشت کر لیں, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دیں, اور اللہ نیکی کرنے والے کو پسند کرتا, چاہتا ہے, محبت کرتا ہے کس سے, نیکی کرنے والے. فوراً ایک ہی آیت کے ایک ٹکڑے میں, یہ آیت لمبی ہے, اس کا آخری ٹکڑا ہے یہ, اتنا سنتے ہیں کہ اس کو ساری چیزیں کے غصہ بھی ختم ہو گیا, اس کو معاف بھی کر دیا, اور ساتھ ساتھ اس کو آزاد بھی کر دیا. کس لیے؟ اللہ. غصہ آیا لیکن سب کچھ دور ہو گیا تو صرف اور صرف اللہ تعالی. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک محدثین میں سے گزرے, محدث بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, سب کچھ. ایک بار یہ ان کا خزانہ ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا, تو جب مانگنے کے لیے آیا تو انہوں نے اس کی ضرورت کو دیکھ کر 7,000 درہم, حالانکہ وہ کچھ 700 درہم مانگا تھا, لیکن انہوں نے اسے 7,000 درہم لکھ کے کہا کہ جاؤ خزانچی اس کے پاس, خزانے کا جو مالک ہے اس کے پاس سے لے لو. آج کے لفظ میں ہم کہہ سکتے کہ جاؤ کیشیئر کے پاس سے لے لو. کیشیئر لوگ بھی الگ الگ طبیعت کے ہوتے ہیں, ان کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ جو مالک کا حکم ہے وہ کریں, لیکن وہ ذرا زیادہ ہوشیار تھا, پوچھنے لگا کیا کام سے آئے ہو, کس لیے آئے ہو, تم کو کیا ضرورت ہے, تم کتنا ان سے مانگے ہو. تو بھلا بھلا آدمی تھا, سیدھا سادہ آدمی, کہا کہ میں نے ان سے 700 درہم مانگا, اس پہ دیکھا تو 7,000 لکھا ہوا. اس کو ذرا پریشانی شروع ہو گئی کہ کہاں 700 کہاں کہیں, ایسا تو نہیں کہ غلطی سے زیرو لگا دیا, اس لیے کہ زیرو بھی بہت قیمتی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو لہذا بھاگا بھاگا آیا, کہا حضرت حضرت آپ نے تو غلطی سے زیرو تو نہیں ڈال دیا, کیونکہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے 700 ہی مانگا تھا. کہا کہ نہیں, جاؤ, واپس لے لیا پیپر, پھر دوسرا لکھاؤ, اور کہا کہ جب خزانے کے پاس پہنچنا تبھی اس کو کھول کے دیکھا. اب اس کے بعد جو انہوں نے لکھا تو 14,000 لکھا, یہ دیکھ. اب وہ آدمی جو پہلے 7,000 دینے کے لیے تیار نہیں تھا, اب اس کے دل پر کیا گزرتا ہوگا کہ 14,000 لکھا ہوا. خیر حکم تو تھا, اس لیے سوچا کہ اگر کہیں دوبارہ گیا تو کہیں 28 نہ ہو جائے یا 21 نہ ہو جائے, اس لیے اس نے کہا کہ چلو اتنا ہی دے دیتے ہیں, دے دیا. لیکن دل میں اس کے بعد ہضم نہیں ہو رہی تھی, دل میں اس کے بعد ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس میں کیا ماجرا ہے. ضروری بات ہے کہ ہر انسان کو ہوگا, آپ کو بھی ہوگا, مجھے بھی ہوگا, سب کو بھی ہوگا. تو ایک دن دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بڑے فرصت سے ہیں, اچھے موڈ میں ہیں, تو کہا حضرت اس دن کا واقعہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا, جو اس نے مانگا 700, آپ نے پہلے 7,000 لکھا, میں جب اعتراض کیا تو آپ نے فوراً 14,000 بنا دیا, اس کو تو ضرورت 700 کی تھی, پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ جو کسی مومن بندہ کو اچانک خوش کر دے میں اس کے لیے جنت تیار کر رکھا. اللہ, وہ تو امید میں لے کر آیا تھا اتنی کی, لیکن میں چاہا کہ اسے اچانک خوش کر دوں تاکہ کم سے کم یہ ایک نیکی پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے. انسان کی یہی چیز ہوتی کہ شاید کوئی ایک نیکی قبول ہو جائے. یہی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ہے, حج کے لیے جا رہے ہیں, پورے قافلے کے ساتھ ہیں, علماء بھی ہیں, ان کا خزانچی ہے, سب کچھ. انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک آدمی کچری کی جگہ سے مری ہوئی مرغی کو اٹھا کر چھپا کر لے جا رہا ہے. انہوں نے دیکھ لیا, کہا ارے یہ کیوں یہ کام کر رہا ہے؟ بلا کے جب تحقیق کیا تو اس نے اپنے فقر و فاقہ کی اپنی غربت کی، اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تو میں اس لیے چھپا کر کے یہ چیز، وہ قحط کا زمانہ تھا، قحط آیا ہوا تھا سب جگہ، اور اس میں حضرت عبداللہ بن مبارک اپنے خزانچی سے پوچھتے ہیں کتنی رقم بچی ہوئی اب تک، کہا اتنی رقم ہے، کہا سب دے دو، ہمارا حج نہیں ادا ہو گیا، یہ سب من اعطى للہ صرف اللہ کی، ومنع اور روکتے بھی ہیں تو وہ بھی اللہ کے، کسی سے دوستی وہ بھی اللہ کی. حدیث جو مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن یوم لا ذل الا ذلہ، قیامت کے دن جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے میں صرف 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک ہے کہا گیا تحاب للہ و تباغض للہ، دوستی کیا تو اللہ کے لیے، دشمنی بھی کیا تو اللہ کے. اب اس کے لیے کیسے دوستی اللہ کے لیے؟ دوستی اللہ کے لیے اس طریقے سے کہ اس کو قرآن کریم کی ایک اور دوسری آیت سے دیکھیے، جو سورہ مائدہ کے اندر ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 4 میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ساتھ دو تو نیکی اور تقوی کے کام، اور اگر کسی کا ساتھ نہ دینا ہو تو صرف دو کام، عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے کام. تو جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے اس میں ساتھ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت. یا محبت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے عادات، اطوار، اخلاق، ایمان اچھا ہے، وہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، اس کی نیتیں اچھی ہیں، اس کے کاروبار حلال ہیں، اس کی ساری چیزیں اچھی ہیں، تو آپ اس سے دوستی رکھتے ہیں. اور اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو ایک انسان ہونے کے ناطے تو کسی سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے، یعنی یہ دو طاقتوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، زبان اور ہاتھ سے. لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والمؤمن من آمنہ الناس، مسلمان تو وہ ہے جو مسلمان کو تکلیف نہ دے، لیکن مومن وہ ہے جو کسی انسان کو تکلیف نہ دے، سارے انسانوں کو امن اور سکون دے، اس کی کسی حرکت سے، کسی چیز سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اسلام وہ ہے کہ مومن کے لیے کہا گیا کہ مومن وہ ہے جو صرف مسلمان کو نہیں، سارے انسانوں کو کوئی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، محفوظ رہے اس ہر انسان، اس کے ہر چیز سے محفوظ رہے، اس کی تکلیف یا اس کی حرکت یا اس کی طاقت یا اس کی قوت، اس کے غلط استعمال، کسی بھی چیز سے اس کو تکلیف نہ ہو. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی تکلیف کوششیں الگ الگ ہو سکتا ہے، کسی انسان کی کوشش کچھ ہو، اس کے دل میں ارادے کچھ ہوں گے، لیکن جب وہ صاحب ایمان ہے تو اس کو فوراً اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے خاص کرنا. ہو سکتا ہے شیطان ورغلائے، اس کا نفس اس کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرے، جیسا کہ ہم نے واقعات میں آپ کو بتلایا حضرت ابو بکر صدیق دوسرا، کہ وہ لوگوں کو بھی شیطان ورغلانے کی کوشش کرتا تھا، ان کا نفس ان کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جب ان کے سامنے صرف ایک ہی چیز تھی کہ نہیں، ہمیں تو صرف اللہ کو راضی کرنا، ہمیں تو صرف اس کو خوش کرنا ہے، تو لہذا جو ان کو تکلیف پہنچائے یا ان کو فائدہ پہنچائے یہ نہیں دیکھتے تھے، بس اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے لیے روکنا ہے، صرف اپنی مطلب. اس لیے کہ قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے بہت سے ایسے انسان ہیں جو اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، یعنی ان کی جو خواہش ہوگی، ان کی جو طبیعت چاہے گی، ان کی جو مرضی ہوگی اسی کو سب کچھ بنا لیتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنی خواہشوں کو خدا بنا دیا، یعنی وہ جی رہے ہیں تو اپنی خواہش کے لیے، وہ کچھ کر رہے ہیں تو اپنی خواہش کے لیے، ان کی ساری کوشش اسی کے لیے کہ ان کا نفس پجاری ہو، یا فائدے کے لیے، یا مطلب کے لیے، یا اپنی تھوڑے سے وقت کی دوستی کے لیے، یا تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے سارے کام کو کر رہے ہیں، گویا وہ اپنی خواہش کو خدا بنا بیٹھے. تو کہا گیا کہ نہیں، یہ غلط. کرنا ہے جو کچھ بھی، ایک ایک چیز زندگی کا، ایک ایک حرکت بھی، جو کچھ بھی ہو، اللہ. بلکہ وہ جو حدیث میں کہا گیا کہ من صمت للہ وکلم للہ، کہ اگر کوئی آدمی خاموش بھی رہا تو اللہ کے. مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے. ایک یہودی آیا، کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے. یہودی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ بات چیت ہوئی. یہودی کی آواز بہت تیز ہو گئی، زور زور سے. حضرت ابوبکر خاموش بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر بھی جواب دینا شروع کر دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. جب اٹھ کر گئے اللہ کے نبی، تو حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، اسی لیے اٹھ کے چلے گئے. صحابہ کرام ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ آپ کے چہرے کی تبدیلی سے معلوم کر، اگر وہ خوش ہیں تو گویا راضی، اگر چہرہ گھما لیے تو سمجھتے کہ ناراض. جب اٹھ کر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابوبکر سمجھ گئے، تو فوراً خاموش، فوراً پیچھے پیچھے گئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اٹھ گئے؟ کہا ابوبکر، جب تک تم خاموش تھے نا، فرشتے تمہاری مدافعت کر رہے تھے، جب تم بولنے لگے تو رحمت کے فرشتے چلے گئے، اب تم دونوں فیصلہ کر لو. اللہ، یعنی بیکار باتوں پہ خاموش رہنا بھی نیکی ہے. اب یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے. قرآن کریم نے سورۃ الفرقان میں اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے آخری رکوع میں کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں جہاں بیکار اور فضول کی باتیں ہوتی ہیں، تو خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور اگر کبھی ایسے لوگوں سے ان کا سابقہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم، آپ حفاظت سے رہیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، ہماری بھی حفاظت کرے، خدا حافظ. تو من تکلم للہ وصمت للہ، بات بھی کرے تو اس لیے کہ کسی کو فائدہ ہو جائے، کسی کو اچھی نصیحت، کسی کو اچھا فائدہ پہنچے. خاموش ہے تو اس لیے کہ زیادہ بات کرنا بھی. ایک صحابی آ کر پوچھتے اللہ کے رسول سے، بہترین نیکی بتلائی. آپ نے کہا من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہ گیا وہی نجات پائے گا. کیوں؟ کہ جتنے بڑے گناہ ہیں نا، وہ سب زبان سے ہی ہوتے ہیں. جتنے بڑے بڑے گناہ، اور جتنی بڑی بڑی نیکیاں، وہ بھی زبان سے ہی ہوتی ہیں. اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اس کو کنٹرول کر. بہر کیف اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری کوششوں کو نیک راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. جس راستے کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اس راستے میں ڈالنے کی کوشش کرو. اگر ہمارا نفس یا شیطان ہمیں ورغلانے، بہکانے کی بھی کوشش کرے، اللہ ہمیں اس کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے، اور سب میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، خلوص للہیت عطا فرمائے. چھوٹے اعمال ہوں، بڑے اعمال ہوں، سب میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ خلوص اور للہیت عطا فرمائے. اللہ ہمارا اوڑھنا، بچھونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، رہنا، سہنا، سب کچھ، حتیٰ کہ آخری سانس بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے راستے میں قبول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جب تک رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو بھی ایمان کی حالت میں بلائے، اور آخرت میں محشر کا میدان ہو، جب سب کی زبانوں پہ سلیم سلیم کا لفظ ہو، ایسے وقت میں کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے. اے اللہ، یہ دنیا ہے، یہاں مختلف کاروبار، لین دین، سب کچھ رہتے ہیں، انسان کو پریشانی بھی ہوتی ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں. اے اللہ، ہم میں سے جو بھی پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اے اللہ، یہ سارے بندے بندیوں کے نام تو ہم نہیں لے سکتے، اللہ جو جس مقصد کے لیے، جن کی جو بھی جائز تمنائیں ہیں، اور اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ، ہمیں دنیا میں جو بہتر ہے وہ دنیا میں عطا فرما، اور جو آخرت میں بہتر ہے وہ آخرت میں عطا فرما. اے اللہ، ہمیں دنیا میں دے کر اس کے فتنے اور ہمیں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمائے. اے اللہ، آخرت میں ہمارا حساب و کتاب آسان فرمائے. اے اللہ، جس دن ہم سب کا حساب و کتاب ہو، اے اللہ اس دن ہم سب کی مغفرت فرمائے. اے اللہ جو بیمار حال ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائی، انہیں صحت و عافیت عطا فرمائی. اے اللہ خاص کر ایک مصلی یہیں کہ ہر جمعہ بھی آتے تھے، دوسرے وقتوں میں بھی آتے تھے، اچانک ایک چھوٹے سے حادثے میں اے اللہ وہ بہت تکلیف کی پریشانی، تکلیف زدہ اور پریشان حال ہیں، کرٹیکل حالت میں ہیں. اے اللہ ان کے سارے رشتہ دار پریشان ہیں اور وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم بھی ان کی تکلیف کے لیے پریشان ہیں. اے اللہ انہیں کامل صحت عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما، ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرمائیے، صحت و سلامتی کے ساتھ گھر آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، سارے مسلمانوں کے حق میں بھی قبول فرمائیے. اے اللہ ہر انسان کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا ویاکم بالآیۃ الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بلکم رؤوف رحیم ورب حلیم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، اللهم صل على جميع الصحابة والخلفاء الراشدين، خصوصا على أفضل التصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المنبر والمحراب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر المهاجرين والأنصار والأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر. الله أكبر.